آج ترجمہ تو شروع ہوگا آیت 76 سے، مگر اگلے دو رکوعوں کی تلاوت کر لیں، پھر ترجمہ شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون افغير دين الله يبغون ولم وله اسلم من في السماوات والارض ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و ما اوتی موسیٰ و عیسیٰ و النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم من الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين جو ہے بلا من اوفا سے شروع کرنا ہے. اچھا ٹھیک ہے. ویقولون علی اللہ الکذب ویقولون علی اللہ الکذب وہم یعلمون. وہ اللہ پر، اچھی پہلی آیت کا ایک حصہ رہ گیا تھا. پہلا اس کا جو ہم ترجمہ کر رہے تھے وہ یہ تھا ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل. یہ حرکت یعنی مسلمانوں کا مال کھانا وہ اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے یا وہ یہ کہتے ہیں لیس علینا فی الامیین سبیل، ہم پر ان جاہلوں کا مال کھانے میں کوئی گناہ نہیں ہے، فی سبیل ہم پر کوئی خدا تعالیٰ کی طرف سے پکڑ نہیں ہوگی، کوئی جواب طلبی کی راہ نہیں ہے ہمارے خلاف. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. یہ ایک ایسا جھوٹ ہے جو وہ خدا پر بولتے ہیں باوجود اس کے کہ جانتے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ ایسی تعلیم نہیں دے سکتا، نہ بائبل میں ایسی تعلیم موجود ہے. بلا من اوفا بے عہدہ و تقا فإن اللہ یحب المتقین. सुनो मन औफा, जो भी पूरा करे बे अहद ही अपने अहद को, वह तका और तखवा इख्तियार करे, फ़इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, तो यकीनन अल्लाह ताला मुत्तकियों से मोहब्बत करने वाला है, या मुत्तकियों से मोहब्बत करता है। इन्नल्लज़ीना यश्तरूना बे अहदिल्लाहे व ऐमानेहिम थमनन कलीला, यकीनन वो लोग जो अल्लाह के जो बे अहदिल्लाहे अपने उस अहद के बदले जो उन्होंने अल्लाह से किया और अपनी कस्मों के बदले थोड़ी कीमत ले लेते हैं। यहाँ इश्तरा का मतलब है ख़रीदना, मगर उर्दू तर्जमे में कीमत नहीं ख़रीदी जाती, कीमत के बदले माल बेचा जाता है, मगर कीमत ख़रीदी नहीं जाती बल्कि माल ख़रीदा जाता है। इसलिए उर्दू तर्जमे में यूँ कहना पड़ेगा कि जो उसके बदले में ले लेते हैं, कबूल कर लेते हैं अपने ईमानों और अहदों के बदले, थोड़ी कीमत कबूल कर लेते हैं। इनके लिए बहुत सख्त सजा मुकद्दर है। उलाएका ला खलाका लहुम फिल आखिरा, ये वो लोग हैं जिनका आखिरत में कुछ भी हिस्सा नहीं रहेगा। इस हद तक वो महरूम होंगे, वला युकल्लिमहुमुल्लाह, अल्लाह उनसे कलाम तक नहीं करेगा। कलाम चाहे नाराजगी ही का हो, कलाम करने में फिर भी एक अपनायत पाई जाती है किसी हद तक, और उस वक्त तक इंसान कलाम करता है जब तक वो शख्स जिससे कलाम किया जा रहा है काबिल बर्दाश्त ज़रूर है। जब वो काबिल बर्दाश्त नहीं रहता तो फिर इंसान उससे कलाम करने का दिमाग नहीं पाता। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है ला खलाका लहुम फिल आखिरा वला युकल्लिमहुमुल्लाह वला यंज़ुरु इलैहिम, और उन पर नज़र तक नहीं डालेगा। बहुत ही सख्त, इससे बड़ी सज़ा कहीं और कुरान करीम में दिखाई नहीं देती। यौमल क़यामत, क़यामत के दिन, वला युज़क्कीहिम, और उन्हें पाक नहीं ठहराएगा का तर्जमा अमूमन मिलता है, दूसरा है पाक नहीं करेगा। क़यामत के दिन पाक करने का मज़मून एक लंबा मज़मून है, जिसमें बाज़ गुनाहगार जो बख्शे जाएंगे वो इस्लाही दौर से गुजरेंगे, और बाज़ बच्चे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सुपुर्द होंगे, ताकि वो तरबियत जो बुलूगत से पहले उनकी नहीं हो सकी या जिसके लिए बुलूगत का होना ज़रूरी है, उस तरबियत में जो कमी रह गई थी वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनकी आखिरी नशोनुमा से पहले वहाँ कर दें। तो यज़क्की हिम का लफ्ज़ी तर्जमा तो यही है कि अल्लाह उनको पाक नहीं करेगा। पाक ठहराने में भी पाक करने का एक असल में मज़मून है, जिनको गुनाहों के बावजूद अल्लाह माफ़ फरमा के जन्नत में दाखिल करने का हुक्म दे देगा, जब तक वो गंदे हैं जन्नत में दाखिल हो नहीं सकते। इसलिए कोई निज़ाम उनको पाक करने का वहाँ ज़रूर मौजूद होना चाहिए। बस जिनको सुथरा करार दिया जाएगा उनके गंद और दाग जन्नत में साथ नहीं जाएंगे। बस इन मानों में ठहराने से मुराद ये नहीं कि सिर्फ फैसला देगा कि ये लोग पाक हैं। पाक ठहराने का मतलब हुआ करता है ये ऐलान कर दिया जाए कि हमने देख लिया है, छानबीन कर ली है, ये पाक लोग हैं, एक तरफ हो जाए। यहाँ गुनाहों की बख्शिश की बात हो रही है, गुनाहगारों को पाक करने की बात हो रही है, इसलिए ठहराने का लफ्ज़ जो उर्दू में तर्जमा किया जाता है वो इसके लिए काफ़ी नहीं है। बस जो भी निज़ाम पाक करने का वहाँ मौजूद होगा वो निज़ाम गुनाहगारों पर भी जारी होगा, और ख़ुसूसन गुनाहगारों के ताल्लुक में ये बात फरमाई जा रही है। ये वो बदनसीब गुनाहगार हैं जिनको पाक नहीं किया जाएगा, यानी उनके लिए जन्नत में दाखिल होने का कोई सवाल बाकी नहीं रहता। وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ اور یقیناً ان میں سے ایک ایسا فریق بھی ہے, يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ جو اپنی زبانوں کو کتاب کی تلاوت کے وقت ٹیڑھا کرتے ہیں, يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ کا مضمون یہ ہے, جو دراصل یہاں مراد ہے وہ یہ ہے نہیں ہے کہ کتاب پڑھتے وقت زبان ٹیڑھا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کتاب کی تلاوت کی طرح اپنی زبانوں کو بل دیتے ہیں. یلبونا بالکتابے کا مطلب یہاں یہ ہے کہ کتاب نہیں ہوتی, کتاب کی تلاوت کے وقت جس طرح خاص انداز سے تلاوت کی جاتی ہے اسی طرح وہ اپنی زبانوں کو بل دیتے ہیں. لِتَحْسَبُوهُ مِنْ الْكِتَابِ تاکہ تم یہ گمان کرو کہ یہ کتاب ہی میں سے کچھ پڑھ رہے ہیں. وَمَا هُوَ مِنْ الْكِتَابِ حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا. تو بل کتاب سے مراد یہ ہے کتاب کے انداز میں, کتاب ہی کی طرح وہ زبانوں کو مروڑتے ہیں, اور جس طرح تلاوت کا ایک خاص انداز ہوتا ہے اگر اسی انداز میں کوئی آپ اور فقرہ عربی کا بولیں گے تو یوں لگے گا جیسے تلاوت کی جا رہی ہے. اور قرآن اللہ فرماتا ہے وما هو من الکتاب وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اور کہتے بھی ہیں کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ اللہ پر اس طرح جھوٹ بولتے ہیں کہ جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے جن کا ذکر گزر چکا ہے کہ ان کو یہ سزا مقدر ہے. ان کے متعلق مزید تفصیل ان کی عادات کی بیان کی جا رہی ہے. ما کان لبشر ان یوتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ایک بات جو ان کی تحریف میں اور ان شرارتوں میں داخل ہوتی ہے وہ شرک کی تعلیم ہے, اور شرک کی تعلیم کو رائج کرنے کے لیے طرح طرح کی باتیں اپنی طرف سے یہ بناتے ہیں. کبھی پڑھتے ہیں جبکہ کتاب میں نہیں ہوتا, کبھی رفتہ رفتہ ان مضامین کو تحریراً بھی داخل کر لیتے ہیں. چنانچہ بہت سے ایسے الحاقی فقرے یا آیات, ایسی الحاقی آیات بائبلز میں اب دستیاب ہو چکی ہیں جس میں مغربی محققین پوری طرح قطعی طور پر فیصلہ دے بیٹھے ہیں. یہ بعض لکھنے والوں نے بعد میں اپنی مشرکانہ تعلیم کو, یعنی حضرت عیسیٰ کے متعلق جو ان کا تصور تھا, اس کو بائبل میں جگہ, انجیل میں جگہ دینے کے لیے یہ فکرے زائد کیے ہیں. یہ ان کے اپنے عقیدے تھے, لیکن جو انجیل جیسی بھی صورت میں ان کو دستیاب تھی اس میں وہ اس وقت موجود نہیں تھے. تو جو زبانی تحریف ہوتی ہے پھر یہ اور جرت پکڑتی ہے اور تحریری تحریف میں بھی تبدیل ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں, یقولون علی اللہ الکذب وہم یعلمون جان بوجھ کر خدا تعالیٰ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہیں, حالانکہ جو انبیاء ہیں جنہیں اللہ اپنی نبوت کے لیے چنتا ہے ان کا مقام یہ ہوتا ہے. ما کان لبشر ان یوتیہ اللہ الکتاب ہرگز کسی بشر کو اس بات کی مجال نہیں کہ اللہ اسے کتاب دے اور حکم عطا کرے, یعنی اس میں کتاب میں احکامات بھی ہوں اور حکمت کی باتیں بھی ہوں. ونبوتا اور نبوت عطا کرے. ثم یقول للناس کونوا عبادا لی ان سب باتوں کے باوجود پھر یہ کہے کہ میری عبادت کرو. کہتا ہے یہ تو ہو, اللہ فرماتے ہیں تو ناممکن ہے کہ اللہ کسی ایسے بندے کو چن لے جسے سے سب کچھ سلوک کرے اور پھر وہ اتنی جسارت کرے کہ لوگوں سے یہ کہے کہ میری عبادت کرو من دون اللہ اللہ کے سوا، ولیکن کونوا ربانیین، لیکن وہ تو یہ کہتا ہے کہ کونوا ربانیین، تم اللہ والے لوگ بن جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتابہ، اس لیے کہ تم کتاب میں سے جو سکھاتے ہو، جو باتیں سکھاتے ہو، وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ تم اللہ والے بنو، وبما کنتم تدرسون، اور اس وجہ سے کہ تم اس کتاب کو پڑھتے ہو، کتاب کے پڑھنے کا یہ تقاضا ہے کہ تم اللہ والے بنو، اور اللہ والے اللہ پر جھوٹ نہیں بولا کرتے. ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، اور وہ یہ حکم بھی ہرگز نہیں دیتا ایسا شخص، ان تتخذوا، کہ تم پکڑ لو فرشتوں کو اور نبیوں کو اللہ کے سوا رب، ارباب جمع ہے رب کی، ان کو رب بنا لو، یہ رب بنا بیٹھو. ایامرکم بالکفر، کیا وہ تمہیں کفر کی تعلیم دے گا، بعد از انتم مسلمون، بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو، تم خدا کے حضور اپنے آپ کو سپرد کر بیٹھے ہو. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور وہ وقت بھی یاد کے رکھنے کے لائق ہے جب اللہ نے نبیوں کا میثاق لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ، یعنی جو کچھ ہم نے تمہیں کتاب میں سے دیا ہے، وہ حکمت، اور اس کی حکمت سکھلائی ہے، ثم جاءکم رسول، پھر اس کے بعد کوئی رسول بھی اگر آئے جو مصدق لما معکم، اس بات کی تصدیق کر رہا ہو جو تمہارے پاس ہے، اس کو جھٹلا نہ رہا ہو، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو تم ضرور بھی ضرور اس پر ایمان لے آؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور تم ضرور بھی ضرور اس کی مدد کرو گے. قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، اللہ نے پوچھا کیا تم نے اقرار کر لیا، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اس بات پر مجھ سے پختہ عہد باندھ لیا، اخذتم، میں نے لے لیا یا باندھ لیا، بنا لیا، عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اس پر مجھ سے پختہ عہد. قالوا اقررنا، انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا ہے. قال فشهدوا، تو اللہ نے فرمایا بس گواہ ٹھہرو، وانا معكم من الشاهدين، اور میں بھی تمہارے ساتھ ایک گواہ ہوں. یہ جو مضمون ہے بہت ہی اہم ہے، میثاق النبیین کی بات ہو رہی ہے. میثاق النبیین کا مضمون بین ہی وہ مضمون ہے جو انبیاء، انسان کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ کا انسان سے یہ پوچھنا تھا، الستو بربکم، قالو بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. سب انسانوں نے جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ان کے روحی تصور نے جو اس وقت خدا کے امر سے ایک قسم کا تمثل اختیار کر گیا تھا، اس نے جواب دیا ہاں ہماری روحوں پر یہ بات کندہ ہو چکی ہے، لکھی گئی ہے کہ تو ہمارا رب ہے. یہ جو فطری اقرار ہے، اس کے لیے ظاہری طور پر کسی چیز کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن معنوی طور پر، تمثل کے طور پر یہ واقعہ ممکن ہے. اسی طرح ہر نبی سے اس کی نبوت کی سرشت میں یہ بات لکھ دی جاتی ہے، اس سے یہ عہد لے لیا جاتا ہے کہ خدا نے تمہیں بہت کچھ عطا فرمایا، کتاب دی، حکمت عطا کی، اچھی باتیں سمجھائیں، اب تم مدد کی توقع رکھتے ہو کہ تمام اہل اللہ، خدا سے پیار کرنے والے تمہاری مدد کریں، حالانکہ تمہاری ذات میں کوئی بات نہیں، یہ محض اللہ سے عہد کے نتیجے میں تمہیں یہ فوقیت حاصل ہوئی. اس لیے تمہارا اولین فرض ہے کہ خدا سے یہ اقرار کرو کہ نبی جہاں کبھی کہیں بھی آئیں گے، شرط یہ ہے کہ ہم وہ پیغام جو تو نے ہمیں دیا ہے اس کے منافی یا اس سے متصادم پیغام نہ دیں، ان پر ہم ایمان لے کے آئیں گے اور ضرور ایمان لائیں گے اور ان کی ضرور مدد کریں گے۔ اب یہ عہد جو ہے اس میں سارے انبیاء شامل ہیں، اور وہ انبیاء جو بھی شامل ہیں جو ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے، ان کے زمانے میں اور انبیاء پیدا ہوئے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، نہ خدا نے ان کو بتایا تھا۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تجھے سب انبیاء کے نام نہیں بتائے، کچھ کے بتا دیے ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جن کا ذکر تک نہیں کیا، لیکن اصولاً نمونتاً سب نبیوں کے حالات قرآن کریم میں محفوظ ہو گئے۔ تو یہ جو مضمون ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ نبی کیسے آنے والے پر ایمان لائے گا؟ آدم سے بات شروع کرو تو ہر نبی کو یہ عہد کرنا، ہر نبی کے لیے عہد ضروری ہے کہ آنے والے پر ایمان لائیں گے اور اس کی مدد کریں گے۔ اس کا مطلب صرف یہ ہو سکتا ہے کہ من جملہ تمام انبیاء پر انبیاء ایمان لاتے ہیں، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق قرآن فرماتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ تو ہر نبی سب سے پہلے اپنی نبوت پر ایمان لاتا ہے، پھر اللہ پر، اس کی کتابوں پر اور اس کی رسالت پر، رسول اس کے رسولوں پر، سب پر ایمان لاتا ہے۔ اس میں یہ جو فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ، ضمناً میں اس کا مضمون بھی سمجھا دوں کہ یہ کیوں فرمایا ہے کہ پہلے وہ اپنی رسالت پر ایمان لاتا ہے پھر اللہ پر ایمان لاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی ہستی کا ثبوت سب سے قطعی اور یقینی الہام ہے جس کے ذریعے خدا خود اپنے وجود کی خبر دیتا ہے۔ بس وہ نبی جس سے خدا ہم کلام ہو چکا ہو، وہ سب سے پہلے اپنے اس نبوت، اپنے اس تجربے پر ایمان لاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اللہ کا ایمان پختہ ہوتا ہے، اللہ پر ایمان پختہ ہوتا ہے۔ ورنہ اس سے پہلے اللہ پر جتنے ایمان کی قسمیں ہیں وہ ساری ایک قسم کی سرسری اور بیرونی قسمیں ہیں، بیرونی شہادتیں ہیں۔ ذاتی شہادت اور قطعی اندرونی ایمان الہام کے بغیر نصیب نہیں ہو سکتا، یعنی وہ الہام جو وحی نبوت کہلاتی ہے، اس سے زیادہ واضح قطعی ثبوت خدا کی ہستی کے وجود کا اور کہیں نہیں ملتا۔ تو آمن الرسول بما انزل الیہ، اللہ کا رسول محمد رسول اللہ اس بات پر ایمان لے آیا ہے جو اس پر نازل فرمائی گئی، اور اس ایمان کا قطعی اور طبی نتیجہ یہ ہے کہ کل آمن باللہ، و اللہ پر بھی سب ایمان لے آئے اس کے ساتھ ماننے والے، وہ ان اللہ کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر۔ تو ایک تو یہ من جملہ ایمان ہے جس کا مساق النبیین میں ذکر ہے، پھر ایمان واضح طور پر آنے والے سے متعلق ہے، آنے والے پر تم ایمان لاؤ گے، وہ ایمان تو من جملہ لے آئے۔ لَتَنصُرُنَّهُ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی مدد کیسے کرو گے؟ اس کی مدد تبھی ممکن ہے کہ اس کے حق میں وصیتیں کی جائیں، اس کے حق میں قطعی پیشگوئیاں کی جائیں، اس کے حق میں قوم کو ایمان لانے کے لیے ہر طرح سے تیار کیا جائے۔ اور اس پہلو سے قرآن کریم گزشتہ کتب کے حوالے دیتا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ان کتب میں موجود ہے، تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، اور واضح طور پر آنے والے کو قبول کرنے کے لیے ان نبیوں نے تیار کیا اور اپنے اس عہد کو پورا کر دیا۔ اس کی روشنی میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی آنے والے کے حق میں پیشگوئیاں کی ہیں وہ اسی آیت کے مضمون کے تابع ہیں، اسی عہد کو پورا کرنے کا ایک سچا حقیقی اظہار ہے۔ اور تنصرنہ سے مراد یہ بنے گی کہ قوم کو جو اس وقت سچی ایمان لانے والی ہو، اس پر فرض ہے کہ اس آنے والے کی مدد کرے، اس کی مخالفت نہ کرے. تو ایمان اس وقت اثر نو پہچانا جاتا ہے، اور اثر نو ایمان لانے والوں اور انکار کرنے والوں میں ایک تمیز کی جاتی ہے، اور یہ اثر نو پہچان اور تمیز کا سلسلہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بند نہیں ہوا. کیونکہ سورہ احزاب میں جہاں آپ سے عہد کا ذکر ہے، نبیوں کے عہد کا ذکر کے ساتھ یہ فرمایا ہے وَمِنْكَ، اور ہم نے تجھ سے بھی وہ نبیوں والا عہد لیا تھا، اس کی روشنی میں قطن کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کسی کے لیے یہ کہنے کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عہد سے مستثنا تھے، اور آپ کے بعد کوئی آنے والا ایسا نہیں تھا جس کے متعلق آپ نے ایمان لانے اور نصرت کا کی قوم کو تاکید کی ہو. بس یہ ہے معنی نصرت کا کہ تم ضرور اس کی نصرت کرو گے. پھر پوچھا قالا اقررتم، کہ تم اقرار کرتے ہو کہ یہ بات کھل گئی ہے، اور یہ اقرار کرتے ہو اخذتم علی ذالکم اسری، مجھ سے ایک پختہ عہد باندھ چکے ہو. تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ مضمون اسی نوعیت کا ہے جیسا انسانوں سے، روحوں سے، ان کی تخلیق سے پہلے بھی ایک عہد لیا گیا تھا. یہ انسانیت، انسان کے عام عہد اور اقرار سے بالا نبیوں سے ایک اقرار ہے جو ان کی سرشت میں داخل ہے. کوئی نبی بھی اپنی سرشت کے اعتبار سے اس کے برعکس تعلیم نہیں دے سکتا. کوئی نبی بھی جو سچا ہو کسی دوسرے نبی کی اشارتاً یا کنایتاً بھی مخالفت نہیں کر سکتا، اور تعلیم اگر اس کے مطابق ہی ہے تو پھر ویسے بھی عقلاً اس پہ اعتراض کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. قالوا اقررنا قال فاشهدوا، اللہ نے فرمایا کہ گواہ ٹھہرو، وانا معکم من الشاہدین. شاہدن نہیں فرمایا یہاں، من الشاہدین، میں بھی تم گواہوں میں سے ایک گواہ بن گیا ہوں، یعنی میری گواہی تم سب انبیاء کی گواہی کے ساتھ شامل ہو گئی. اس سے انبیاء کی گواہی کی پختگی اور خدا تعالیٰ کی گواہی کے ساتھ انبیاء کی گواہی کی ہم آہنگی کی اطلاع ملتی ہے. بہت عظیم انبیاء کی تعریف فرمائی گئی ہے کہ تم تو ایسے سچے گواہ ہو کہ خدا کی گواہی بھی تمہارے ساتھ شامل ہوتی ہے، کیونکہ تم سے کسی جھوٹ کا، کوئی دور کا بھی سوال نہیں. یہ وہی مضمون ہے جس کا پہلے ذکر گزر چکا ہے، وَمَا كَانَ لِبَشْرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي، جس پر خدا اعتماد کر لے اس کے لیے جھوٹی تعلیم کا سوال ہی نہیں رہتا. بس نبیوں کی شہادت کے ساتھ اللہ نے اپنی شہادت جو شامل فرمائی ہے، اس میں انبیاء کی یہ عزت افزائی ہے کہ ان پر کامل اعتماد کا اظہار فرمایا گیا ہے کہ تمہارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی غلط گواہی دو، اس لیے اللہ بھی تم گواہوں میں سے ایک گواہ بن گیا ہے. فمن تولا بعد ذلک، بس جو کوئی پیٹھ پھیر لے اس کے بعد، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو فسق کرنے والے ہیں، راہ حق سے ہٹ جانے والے ہیں، باغیانہ رویہ اختیار کرنے والے ہیں، بد کردار ہیں. یہ سارے مضامین فسق میں داخل ہیں، اعتقادی لحاظ سے، عملی لحاظ سے. جو تعلیم سے ہٹ جائے اور بے راہ روی اختیار کرے اسے فاسق کہتے ہیں. افغیرہ، اور یہ فسق کا لفظ عموماً ایمان لا کر پھر بدکنے والوں اور راہ حق سے ہٹ جانے والوں اور بد اعمالی اختیار کرنے والوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. افغیرہ دین اللہ یبغونا، کیا اللہ کے دین کے سوا بھی وہ کیوں دین پسند کریں گے؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کے لیے، یعنی اللہ کے لیے، فرما برداری اختیار کر چکا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، طوعاً و کرہاً، اختیاری طور پر یا جبری طور پر، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اختیاری اطاعت جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ تعلیم میں کتاب سنی، آواز نبی کی سنی اور ایمان لے آئے۔ جبری اطاعت سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد وہ قانون قدرت ہے جس سے انحراف کی کسی کو اجازت ہی نہیں، وہ کائنات میں جاری و ساری ہے اور کوئی شخص بھی اس سے مبرر نہیں۔ تو وہ تو ایسی اطاعت ہے جس میں ثواب کا دخل نہیں، کیونکہ ایسی اطاعت میں کوئی اپنے نفس کی رضامندی داخل نہیں ہوتی، اور جزا و سزا کا مضمون وہاں شروع ہوتا ہے جہاں نفس کی رضامندی یا نفس کے انکار کا احتمال شامل ہو جائے۔ اب سوال ایک رہ جاتا ہے، افغیر الدین یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعاً و کرہاً و الیہ یرجعون۔ طوعاً و کرہاً میں کرہاً کا تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ ہر ذات قانون قدرت میں سر جھکانے پر مجبور ہے، لیکن طوعاً کا تعلق اگر شریعت سے اور انبیاء کے پیغام سے ہے اور نفسی اختیار سے ہے، چاہو تو قبول کرو چاہو تو نہ کرو، اور اپنی مرضی سے قبول کیا، یہ مضمون کیسے قابل قبول ہے جبکہ ہم جانتے ہیں کہ اکثر انسان انکار کر بیٹھے ہیں یا کر دیتے ہیں۔ تو ان کے مطلب یہ کہنا کہ سب طوعاً ایمان لے آئے یہ درست نہیں۔ اس کے دو حل ہیں، اول یہ کہ طوعاً و کرہاً کا مضمون قانون قدرت سے تعلق میں ہی بیان ہوا ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ قانون کی مجبوری بھی ایسی ہے کہ کوئی چیز چاہے بھی تو قانون جو خدا نے بنایا ہے اس کی راہ سے ہٹ نہیں سکتی، مگر وہ قانون اتنا کامل اور اتنا درست اور صحیح ہے کہ اس سے ہٹنے کی کسی کے لیے کوئی ضرورت بھی کوئی نہیں۔ طوعاً میں زبان حال سے ان کی تائید شامل ہے، ان کے اپنے مفاد میں ہے، ہر چیز کے اپنے مفاد میں ہے کہ اس قانون کے مطابق حرکت کریں۔ بس گویا اگر ان میں ارادہ ہوتا، اگر ان میں اختیار ہوتا تو سوائے اس کے پیروی کرتے اور کوئی ان کے پاس چارہ نہیں تھا۔ تو ان معنوں میں طوعاً و کرہاً کا تعلق قانون قدرت سے اور عام قانون سے بن جائے گا، اور دوسرا اس میں معنی ہے وہی ہے جو میں پہلے آمن رسول اور کلن آمنہ کے حوالے سے بیان کر چکا ہوں کہ جہاں باقیوں کا تعلق ہے وہاں سب کا ایمان لانے سے مراد ہے جو خدا کے نزدیک کوئی قابل ذکر حیثیت رکھتے ہیں، ان قابل ذکر حیثیت والوں میں صرف ایمان والے داخل فرمائے گئے ہیں، اور وہ سارے منکرین جو پیغام سننے کے باوجود انکار کرتے ہیں گویا ان کو کل عدم قرار دے دیا گیا، ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ یہ جو مضمون ہے اس کا بہت گہرا تعلق اس انذار سے ہے جو پہلے گزر چکا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا اور ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، جو ہے کہ وہ ہیں نہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کر ظلم کرنے والے ہیں، وہ خدا کی کتاب میں گویا موجود ہی نہیں ہیں، اور وہ لوگ جو اس درجے کے ظالم نہیں ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ اگر ان کو پیغام پہنچے تو وہ ضرور ایمان لے آئیں۔ تو باوجود اس کے کہ عملاً سب ایمان نہیں لاتے، ان کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو فطرتاً سعید ہے، اور اگر ان تک صحیح پیغام پہنچ جاتا تو وہ ضرور ایمان لے آتے، ان کو بھی کل ان کے لفظ کے اندر داخل سمجھنا چاہیے، اور آئندہ جب بھی ان کو صحیح پیغام ملتا چلا جائے گا وہ ایمان لاتے چلے جائیں گے۔ اور کچھ وہ ہیں جو لے آئے ہیں وہ قطعی طور پر اول طور پر اس دائرے میں داخل ہو گئے، کچھ وہ ہیں جن کو پیغام پہنچے گا بھی تو ایمان نہیں لائیں گے۔ سواؤن علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم. یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جن کے متجن کی عادتیں سب وہی ہیں جو آگے بیان کی گئی ہیں، کہ جب پیغام ملتا ہے حق کو پہچانتے ہیں پھر انکار پر اصرار کرتے ہیں. وہ کل عدم لوگ ہیں، وہ اس لائق نہیں ہیں کہ ان کو ہستی میں شمار کیا جائے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان پر نظر ہی نہیں فرمائے گا، وہ ہیں ہی نہیں. تو یہ تعلق ہے اس مضمون کا. وَلَهُ أَسْلَمَ، یہ معنی ہے اس مضمون کا، وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہ قسمیں جو بیان کی گئی ہیں وہ سب من کے اندر داخل ہیں، طوعًا وَكَرْهًا، طوعی طور پر بھی اور جبرن بھی. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ اور وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. یہ عجیب بات ہے کہ ہر چیز کے لوٹنے کا ذکر بھی ملتا ہے، اور ان لوگوں کا ذکر جو پہلے گزر چکا ہے ختمہ کتابیں، ان میں لا یرجعون، لا کیا لفظ ہیں صحیح اصل، وہ لوٹائے نہیں جائیں گے. ہم لا یرجعون، پورا پورا پڑھے نا، ہاں سمن بکمن امن فہم لا یرجعون، لا یرجعون ہے لا یرجعون ہے، یہ بتائیں، یرجعون ہے، ہاں وہ لوٹیں گے نہیں اس طرف. یہاں یرجعون اصل نکالیں، میں ابھی بتانا چاہتا ہوں ایک فرق، تاکہ وہ جو ایک ہلکا سا تضاد کا شائبہ پیدا ہوتا ہے اس کا حل ابھی ہو جائے. سمن بکیون بکمن امیون فہم لا یرجعون، یہ مجھے یاد ہے، یہی آیت ہے صحیح، لا یرجعون، ٹھیک ہے. سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، یہاں لوٹنے کی ضمیر ان کی طرف پھیری گئی ہے، اور جہاں سب کا لوٹنا لازم ہے وہاں یرجعون فرمایا گیا ہے، یہ فرق ہے، اس لیے اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. ہم لا یوم سواؤن علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون کے بیان ہی کو لا یرجعون کے ذریعے واضح فرما دیا گیا. وہ جو ایک دفعہ بدبخت بدکے ہیں اب دوبارہ لوٹیں گے نہیں، کسی قیمت پر سچائی کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے. اور قیامت کے دن جو یرجعون کا لفظ ہے اس میں طوعًا و کرہًا کا مضمون چونکہ میں داخل ہے، اس لیے سب کو لپیٹ لپاٹ کے حاضر تو ضرور کرنا پڑے گا، وہاں حاضر ضرور کیا جائے گا. قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ و النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم و نحن لہ مسلمون. قل، تو کہہ دے، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، وما انزل علینا، اور اس پر بھی جو ہماری طرف اتارا گیا. ہماری طرف اب دیکھیں ساری قوم کو شامل فرما لیا گیا ہے. وما انزل علی ابراہیم، اور اس پر بھی جو ابراہیم پر اتارا گیا، و اسماعیلہ اور اسماعیل پر اتارا گیا، و اسحاقہ اور اسحاق پر اتارا گیا، و یعقوبہ اور یعقوب پر اتارا گیا، والاسباطے اور جو ان کی نسلوں پر اتارا گیا، وما اوتی موسیٰ اور جو موسیٰ کو دیا گیا، و عیسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، والنبیون اور سب نبیوں کو دیا گیا، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے. کیوں؟ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، کیونکہ ہم تو ان کے بھیجنے والے کے فرما بردار ہو چکے ہیں، جو ان پر اتارتا ہے، جو ان کو عطا کرتا ہے، ہم جب اس سے عطاعت کا رشتہ باندھ چکے ہیں تو اس کے کسی بھیجے ہوئے کے درمیان تفریق کرنے کے اہل ہی باق نہیں رہے، ہم میں یہ صلاحیت ہی اب نہیں کہ کسی طرح بھی اس کے بھیجوں میں فرق کریں جس کو ہم کلیتاً تسلیم کر بیٹھے ہیں. اس لیے اس کے کسی پہلو کسی حکم سے بھی انکار کی مجال نہیں ہے. یہاں ایک انداز کچھ بدلا گیا ہے، یہ بھی قابل توجہ ہے. وہ ما انزلا، پہلے نزول کے حوالے سے بعض نبیوں کا ذکر ہے اور بعد میں عطا کے حوالے سے بعض نبیوں کا ذکر ہے. آمنا باللہ و ما انزل علینا و ما انزل علی ابراہیم، اور جو ابراہیم پر اتارا گیا اور اسماعیل پر اتارا گیا اور اسحاق پر اتارا گیا اور یعقوب پر اتارا گیا اور ان کی نسلوں پر اتارا گیا. اس میں اسبات میں آنے والی نسلیں بہت سی شامل ہیں، ان میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی آ جائیں گے اور دوسرے انبیاء جو بعد میں پیدا ہوئے، اور یہ سلسلہ حضرت موسیٰ تک چلا ہے. اس اسبات کا لفظ کا اطلاق حضرت موسیٰ کے ظہور تک ہے، کیونکہ یہ سارا ایک ہی لفظ انزلہ سے بیان ہوا ہے. پھر وما اوتی موسیٰ، پھر جو کچھ دیا گیا موسیٰ کو و عیسیٰ اور عیسیٰ کو اور نبیوں کو من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، وہ نحن لہ مسلمون، اور ہم اس کے لیے اس کے فرما بردار ہیں. یہاں اوتیا سے فرق کیوں کیا گیا ہے اس گروہ میں جو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد آیا ہے؟ اس لیے یہ وہی مضمون مجھے معلوم ہوتا ہے جو تورات کے ذکر میں میں بیان کر چکا ہوں. اس لیے کہ بعض تعلیمات براہ راست حضرت موسیٰ پر اتاری نہیں گئی تھیں، پہلے اتاری جا چکی تھیں مگر موسیٰ کو عطا ہوئی تھی، وہ براہ راست اتری نہیں تھیں. اس لیے ان تعلیمات کا دائرہ اثر موسیٰ کے بعد آنے والے نبیوں پر بھی محیط رہا، اور عیسیٰ علیہ السلام تک بھی کوئی ان احکامات سے مبرہ نہیں ہو سکا. اس لیے فرمایا گیا ہے کہ جو ان کو دیا گیا اس میں نزول وحی بھی داخل ہے، وہ بھی عطا ہوا ہے، ان کو اس سے کوئی انکار نہیں، مگر کچھ اس کے علاوہ بھی ایسا ان کو ملا جو پہلوں پر نازل کیا گیا تھا اور ان کے لیے بطور تعلیم محفوظ رکھا گیا تھا. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو بھی اسلام کے سوا کوئی دین پسند کرے، فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں گھاٹا پانے والوں اور ناکاموں میں لکھا جائے گا. یہ جو لا نفرق بین احد کا مضمون چل رہا تھا، ان سب انبیاء کی سچائی اور صداقت کی باتیں تھیں، جو کچھ ان کو ملا خدا کی طرف سے ملا. اس کے بعد ومن یبتغی غیر الاسلام دینا جو فرمایا گیا ہے، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے دین نعوذ باللہ جھوٹے ہیں اگر ان کو اسی حالت میں قبول کیا جائے جس حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے؟ تو کیا اللہ نفرت کی نظر سے انہیں رد فرما دے گا؟ ایک یہ مضمون ہے جو عام طور پر رائج سمجھا گیا ہے، رواجن مسلمانوں کے عقیدے میں داخل ہو گیا ہے. ایک مضمون ہے مسلمون کے لفظ پر غور کرنا اور اس کے وسیع دائرے کو پیش نظر رکھنا. اس تمام تعلیم کے دوران مسلم کا لفظ بار بار استعمال ہوا ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، بَعْدَ اِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، پھر وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْحًا. تو یہ جو اسلام کا مضمون ہے حضرت ابراہیم کے حوالے سے خصوصیت کے ساتھ مذکور ہے. قال اسلم، جب اللہ نے کہا اسلام لیا، قالا ہے یہ لفظ کیا ہے؟ ہاں نہیں، اس سے پہلے بھی قالا اسلم، قال اسلم، جب اللہ نے کہا اسلم، قال اسلم تو لرب العالمین، ہاں یہ ہے. وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب اس کے رب نے ابراہیم سے فرمایا اسلم، اسلام لیا، قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، میں تو پہلے ہی اسلام لے آیا ہوں، اپنے آپ کو تیرے سپرد کر بیٹھا ہوں. تو ایک مضمون اس کا یہ ہے میں جب تک غیر الاسلام دینن، کہ وہ شخص جو سپردگی کے سوا یعنی کلیتاً اپنے نفس کو مٹا کر اپنا سب کچھ خدا تعالیٰ کے حوالے کرنے کے سوا کوئی اور دین رکھتا ہے، وہ دین رد کر دیا جائے گا. اور اگر سپردگی کے مضمون پر غور کیا جائے تو ہر وہ شخص جو اسلام کے نزول کے بعد ایک حصے پر ایمان لاتا ہے اور کل وہی پر جو خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہے اس پر ایمان نہیں لاتا، تو ایک حصے کے میں تو وہ شامل ہے لیکن اپنے نفس کو سپرد کرنے والوں میں شمار نہیں ہو سکتا. ان معنوں میں وہ غیر مسلم جن تک اسلام کا پیغام پہنچے اور وہ اپنے نفس کے ایک حصے کو روک رکھیں اور سمجھیں کہ ہم نے پہلوں پر ایمان لا کر اپنے آپ کو سپرد کر دیا ہے، ان کے نفس کا یہ دھوکہ ان پر واضح کیا جا رہا ہے. ایک ہی مذہب ہے جو قبول ہوگا، کامل سپردگی. اپنے نفس کے ہر حصے کو تابع فرمان کر دو، تسلیم کر لو، پھر جو کمزوریاں یا ٹھوکریں ہیں ان کا مضمون پھر استغفار اور گناہوں کی بخشش سے تعلق رکھتا ہے. لیکن عقیدتاً ارادہ کے طور پر، نیتوں کے طور پر تمہیں اپنے رب کے سپرد ہونا ہوگا. اگر یہ نہیں کرو گے تو اس کے سوا مشروط ایمان یا تھوڑے دائروں میں استثناء رکھنے والے ایمان قابل قبول نہیں ہوں گے. لا نفرق بین احد منہم کا مضمون بھی اس میں، ونحن لہ مسلمون، یہ وہی مضمون ہے جو چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلن یقبل منہ، ایسا اسلام جس میں، ایسا دین جس میں کامل سپردگی نہ ہو وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. وہ فی الآخرت من الخاسرین، اور آخرت میں انجام کار وہ ضرور گھاٹا پانے والوں میں شامل ہوگا یا گھاٹا پانے والوں میں نکلے گا، ان لوگوں میں اپنے آپ کو پائے گا. کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ کیسے ایسی قوم کو ہدایت دے سکتا ہے کہ جو انکار کر دیں اپنے ایمان لانے کے بعد. وشہدوا ان الرسول حق، اب یہ مضمون خوب کھل گیا ہے. یہاں وہ لوگ مراد ہیں جن پر اسلام کی حقانیت روشن ہو چکی ہو، وہ شامل نہیں ہے جنہوں نے نام سنا اور ان کو استطاعت ہی نہیں ہے کہ کسی پہلو سے بھی اسلام کو جان سکیں. اگر ان کا اسلام کو نہ جانچنا ان کی اپنی بدیوں اور ٹیڑھی سوچوں کے نتیجے میں ہے تو انجام کار وہ بھی انہیں لوگوں میں لکھے جائیں گے. یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پوٹینشلی منکرین ہیں، ان تک پیغام پہنچے نہ پہنچے وہ منکر ہی رہیں گے، کیونکہ جب ان تک پیغام پہنچتا ہے وہ انکار کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر ٹیڑھی فکریں ہیں، ان کے انداز جھوٹے ہیں، ان کی ذات کے اندر کچھ اندھیرے ایسے پائے جاتے ہیں. تو اللہ چونکہ سب کو جانتا ہے یہ فیصلہ ہمارے پر چھوڑا ہی نہیں، اس لیے اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے. اور اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بہت سی تحریرات میں یہ فرمایا ہے کہ بالعموم اسلام کی حجت ہو چکی ہے، یعنی ایسی واضح حجت ہو چکی ہے کہ اگر اس کو صحیح فطرت کے ساتھ انسان غور کرے اور سنے تو لازماً قبول کرے گا. اور کثرت سے ایسے لوگ ہیں جب جن تک پیغام پہنچتا ہے وہ انکار کر کے جن تک نہیں پہنچتا ان کے خلاف بھی گواہی دے بیٹھتے ہیں کہ ہم ویسے ہی ہیں، ان تک خواہ عملاً نہ بھی پہنچا ہو وہ بھی ہماری طرح منکرین ہی میں داخل ہیں. تو یہ چونکہ مضمون عالم الغیب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اس لیے اسے اپنے ہاتھوں میں لینا درست نہیں. اصولی فتویٰ خدا سے ہدایت یافتہ انسان دے دیتا ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ بالعموم اسے تسلیم کریں اور وہ واقعات جو ہمارے سامنے ابھرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ عمومی فتویٰ وہی ہے. اکثر ان میں سے ایسے ہیں جن تک اسلام اپنی حقانیت کے ساتھ پیش کیا جائے تب بھی وہ اس کو قبول نہیں کرتے. فکیف یهد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، ان کو خدا کیسے ہدایت دے گا یا کیوں ہدایت دے گا؟ لفظ تو کیسے ہے مگر مطلب ہے کیوں کر، کس طرح آخر ہدایت دے گا؟ کوئی جواز نہیں ہے ان کی ہدایت کا. کفروا بعد ایمانہم، جو اپنا جو ایمان اپنا اپنے ایمان کے بعد پھر کفر کرتے ہیں. ایمان کے بعد کفر سے مراد ایسا کفر بھی ہے جو ان کے پہلے سابقہ ایمان کو بھی کفر میں تبدیل کر دیتا ہے. اب تک وہ اس خوش فہمی میں تھے کہ ہم ایمان لائے، لیکن جب ویسی ہی صورتحال میں اس سے روشن تر دلائل لانے والا رسول ان پر ظاہر ہوا تو حق پہچاننے کے بعد انکار کر بیٹھے. اس سے پتہ چلا کہ وہ جو ایمان کے دعوے دار تھے وہ محض ایک فرضی کہانی تھی، ان کا سارا پچھلا ایمان بھی باطل ہو گیا. تو ایمان لانے کے بعد کفر سے مراد یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد پھر کفر کیا، بالعموم نبوت پر ایمان لانے کے باوجود، بالعموم اللہ پر ایمان لانے کے باوجود جب ٹیسٹ کیس ان کے سامنے آیا، جب امتحان درپیش ہوا تو ثابت ہوا کہ سب ایمان جھوٹے تھے. تو اپنا ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد پھر وہ جھوٹے نکلے، اور ثبوت یہ ہے کہ وہ شہدوا ان الرسول حق، اللہ کے رسول کو پہچان گئے ہیں کہ اس میں حق کی علامتیں ہیں، وہی علامتیں ہیں جو پہلے ان نبیوں میں پائی جاتی تھیں جن پر وہ ایمان لے آئے تھے. پس جب ان علامتوں کو جاننے پہچاننے کے بعد ان کا انکار کیا تو پچھلا ایمان بھی کلیتاً کل عدم ہو گیا، زائل ہو گیا، باطل ہو گیا، اس کی کوئی حقیقت باقی نہیں رہی. وجاہم البینات، اور پھر اس کے علاوہ ان پر اور بھی بہت سی روشن دلیلیں اتری ہیں. مطلب یہ ہے کہ پہلی جو پہچان ہے وہ ان کتب کے حوالے سے ہے، ان علامتوں کے حوالے سے ہے جو پہلے انبیاء کی پرانی کتب میں موجود ہیں، اور ان پیشگوئیوں کے حوالے سے ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم کے حق میں پوری ہو گئیں. دوسرا مضمون ہے اس کے علاوہ یہ رسول اپنی ذات میں واضح طور پر سچائی کی علامتیں رکھتا ہے، اس کا انداز جھوٹوں والا ہے ہی نہیں. کوئی شریف نفس انسان جو تعصب کی آنکھ کے بغیر اس رسول کا مطالعہ کرے گا تو وہ اسے وہ سوائے صدیق کی اور کچھ نہیں پائے گا. یہ بینات میں سے سب سے بڑی بینہ ہے جو ہر رسول اپنے ساتھ لے کے آتا ہے. اس کی ذات سچی ہوتی ہے، اس کی ادائیں سچی ہوتی ہیں، اس کا ظاہر و باطن ایک ہوتا ہے. یہ رسالت کی شان ہے، اور مومنوں کو بھی کسی حد تک عطا ہوتا ہے مگر اس میں استثناء پائے جاتے ہیں، کیونکہ عمل کی دنیا میں مومن نبیوں کی طرح کلیتاً ظاہر و باہر میں ایک نہیں ہوا کرتے. ان میں درجات ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، مگر یہ ایک بات ہے کہ غلطیوں کے باوجود وہ خدا ہی کی طرف جھکے رہتے ہیں، گناہوں کے باوجود اپنا تعلق اسی سے قائم رکھتے ہیں. مگر نبی جو ہیں وہ کلیتاً ایک ہو جاتے ہیں ظاہر و باہر کے اعتبار سے. اور اگرچہ قرآن کریم نے بعض نبیوں کی غلطیوں کا بھی ذکر فرمایا ہے، لیکن بہت جلد انہوں نے ان غلطیوں سے توبہ کی، اور ایسی پختہ توبہ کی کہ پھر کبھی وہ ٹھوکر نہیں کھائی. تو ان کی جو بھی غلطی تھی اس کی تفصیل قرآن کریم بیان نہیں فرماتا. بائبل بہت سی جھوٹی باتیں بھی ان کی طرف منسوب کرتی ہے، قرآن ان میں سے بعض کی طرف اشارہ کرتا ہے اور بعض کا کوئی ذکر ہی نہیں کرتا، یعنی ان کو کلیتاً جھوٹا اور بہتان سمجھتا ہے. جن کی طرف اشارہ کرتا ہے اس کی بھی حکمت بیان فرماتا ہے، اور اس بھیانک الزام کو بہت حد تک رد کر دیتا ہے، بلکہ اس کا ایک حصے کو جس جو غلط سچی غلطی کی طرف اشارہ کر رہا ہے اس کو قبول کر کے اس کی توبہ ان کی توبہ کا ذکر فرماتا ہے، اور پھر ان کی غلطیوں کو کالعدم قرار دیتا ہے. تو یہ عصمت انبیاء کا مضمون ہے جس میں غیر نبی کا شریک نہیں ہوتا. اس لیے نبی کے سپرد امانت کی جاتی ہے، غیر نبی کے سپرد نہیں کی جاتی. قوم بحیثیت قوم امین بنتی ہے اپنے ایمان لانے کے نتیجے میں. وہاں جہاں بھی اس کا عمل ایمان کو نقصان پہنچانے والا ہو اس حد تک وہ ذمہ دار ہے، اور اگر وہ استغفار اور توبہ نہ کرے تو خدا کے حضور جواب دہ ہوگا۔ لیکن نبی اس بارے میں پوری طرح پاک ہو کر قوم کے سامنے ابھرتے ہیں، اس لیے قوم کے لیے بہانہ نہیں ہے کہ ان کے کسی کردار کی غلطی کی وجہ سے ان کا انکار کر بیٹھے۔ چنانچہ فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں تمہارے سپرد جو امانت کا پیغام کر رہا ہوں، میں اپنی ذات میں ایسا کامل امین ہوں کہ تم انبیاء کے سوا کسی کی ذات میں ایسی کامل امانت نہیں پاؤ گے۔ اتنی پاک امانت کے نبوت کے الہام سے پہلے بھی کردار ہر قسم کی غلطیوں سے پاک تھا۔ یہ جو دعویٰ ہے یہ ایسا دعویٰ ہے جس کے نتیجے میں یہ ناممکن ہے کہ نبی کو دیکھنے والے لوگ حق سے نہ واقف رہیں، کیونکہ پہلی حالت میں وہ اس نبی کے وجود سے آشنا ہو چکے تھے، واقف ہو چکے تھے۔ بس یہ ایک فرضی بات نہیں ہے کہ جھوٹی بات منسوب کی جا رہی ہے ان منکرین کی طرف کہ وہ دل سے ایمان لے آئے تھے یا ایمان لا سکتے تھے اور عمدہ نے انکار کیا ہے۔ اس پر سارا عرب گواہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار سے متعلق فی الحقیقت ان کو کوئی شک نہیں تھا، اور دل میں کبھی ان کو جھوٹا نہیں سمجھتے تھے، اگرچہ جھوٹ کے الزام لگاتے تھے، اور چونکہ سچا سمجھتے تھے دل میں اس لیے جھوٹی باتیں بنا کے لوگوں کو بتاتے تھے، وہ اپنی طرف سے جھوٹ بنایا کرتے تھے کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم سے وہ جھوٹ ظاہر ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تو یہ مراد ہے کہ ان الرسول حق و شہدوا ان الرسول حق، وہ گواہ بن بیٹھے ہیں، کلیت مجسم طور پر اس بات کے گواہ بن چکے ہیں کہ یہ رسول حق ہے، یہ جھوٹ سے کوئی علاقہ نہیں رکھتا، وہ ایک مجسم سچائی ہے، اس لیے اس پر ایمان نہ لانے کا کوئی جواز ان کے پاس نہیں۔ اور پھر جاءہم البینات، یہ بینہ اس کی سچائی کی، اور اس کے علاوہ بہت سے اور نشانات بھی جو کھلے کھلے دلائل ہیں وہ ان کے پاس لے کر آیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ کیفا کا جواب ہے، اصل میں کیفا یہدی اللہ قوما، اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے؟ دے تو سکتا ہے چاہے تو، مگر یہ کردار ایسا ہے کہ نتیجہ یہ نکالا اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا، کیونکہ یہ زبردستی کرنے والی بات ہے ان سے، اور دین میں کوئی زبردستی نہیں، وہ تلے بیٹھے ہیں، فیصلہ کیے ہوئے ہیں، ہم نے ناحق کام کرنے ہیں، ناحق کاموں پر اصرار کرنا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو ہدایت نہیں دی جائے گی۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی جزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور تمام تر سب انسانوں کی لعنت ہے۔ اب یہاں بھی ناس اجمعین فرما دیا، یہ مضمون بھی بہت دلچسپ اور گہرے مطالعہ کے لائق ہے کہ ایسے بدکاردار لوگ جو پہلے گزرے ہیں ان پر یہ لوگ کب لانتے ڈالتے ہیں؟ وہ یہود جنہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، آج بھی ان کے جرائم کی پاداش میں ان کو سزا دینے پر ان کے اعتراض باقی ہیں، لیکن ان کی بدکرداریوں پر لعنت نہیں ڈالتے۔ تو لوگوں کی اجمعین ان پر لعنت سے کیا مراد ہے، یہ بات پھر انشاءاللہ آئندہ بیان کریں گے، کیونکہ اب کہتے ہیں کہ وہ ختم ہو گیا ہے، صرف غالباً آدھا منٹ باقی ہے۔ اب یہ نشان ڈال لیں اس آیت پر، یہاں سے آگے رکوع کے آخر تک۔ اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔